ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بالنطق تبلجه، وسراق قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، واتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تعججه، الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمته كيفياته، الذي قرب من خطرات الذنوب وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل يكون، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، سيدنا ومولانا وبالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون.
درود پڑھیں محمد والے محمد پر. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تر تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. عزیزان گرامی قدر، خمسہ مجالس کی آج یہ دوسری مجلس ہے، اور جو عنوان ان مجالس کا قرار پایا ہے وہ حقیقت ولایت ہے. اور جس آیت کے سائے میں یہ گفتگو جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ کسی نہ کسی مقام تک پہنچے گی، وہ سورہ مبارکہ سجدہ کی چوتھے نمبر کی آیت ہے. سورہ مبارکہ سجدہ مکی سورہ ہے، اور قرآن کریم کے نزولی اعتبار سے 75واں اور موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 32واں سورہ ہے. سورہ کے اندر مطالب خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے. آیت میں جس حقیقت کا بیان ہوا وہ اس انداز سے کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. اللہ کون؟ اللہ وہ اللہ کہ جس نے خلق کیا سماوات کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں، پھر اس کے بعد عرش پر استوا کیا. نہیں ہے تمہارے پاس اس کو چھوڑ کر کوئی ولی اور کوئی شفیع. کیا تم تفکر اور تدبر نہیں کرتے؟ یہ آیت کا مزاج ہے. پروردگار عالم نے مذکورہ آیت کے اندر گویا انسان کی عقل کو جھنجھوڑا ہے تاکہ وہ حقیقت میں چھپی ہوئی وہ شے جسے آپ متحقق کہیں گے کہ وہ شے جس سے مل کر حقیقت حقیقت ہوتی ہے اس کا بیان کیا ہے. بسا اوقات ہم بہت سارے کلمات کو سن رہے ہوتے ہیں، جیسے گزشتہ رات بیان کر رہا تھا، اور اس کی تصویر اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں اور کسی نتیجے کو خود سے ہی اخذ کر لیتے ہیں جو کہ عموماً ممکن ہے صحیح نہ ہو، اور بسا اوقات یہی ہوتا بھی ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے اس آیت میں فقط حقیقت کا بیان نہیں کیا، اس شے کا بیان کیا ہے جو حقیقت کو حقیقت بناتی ہے. بہت توجہ رہے، جس کو ہم کہتے ہیں وہ شے جو حقیقت میں متحقق ہے. جوانوں کو ان کی زبان میں سمجھائیں، دی تھنگس وچ میکس دی ریئلٹی ریئل. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے اور یہ حقیقت نہیں ہے, تو وہ کیا شے ہے کہ جو حقیقت کو حقیقت اور غیر حقیقت کو غیر حقیقت کہتی ہے؟ کوئی معیار تو ہوگا, کوئی کسوٹی تو ہوگی. تو یقیناً اگر وہ کسوٹی اور معیار ہمارے یہاں بکنے والی جو اجناس ہیں ان بازاروں میں تو وہ معیار مل جاتا ہے. سونے کو بیچنے جائیے, وہ کسوٹی پر پرکھ لیتا ہے کتنے کیرٹ کا ہے, وہاں اس کو سب معلوم ہو جاتا ہے. لیکن کیا مسئلہ ہے کہ جب بات دین کی آتی ہے تو پھر ہمیں کسی کسوٹی کی ضرورت نہیں ہے. جو سنو, جہاں سے سنو, جیسا سنو, بس وہی حقیقت ہے. بہت تلخ حقیقت ہے. اس حقیقت میں متحقق شے کے ساتھ تلخی بھی موجود ہے, اور خدا کرے کہ ہم اس تلخی کو محسوس کریں. جس شے کو ہم علم کہہ رہے ہوتے ہیں, بسا اوقات وہ علم نہیں ہوتی, معلومات ہوتی ہے. اور ہم معلومات کو علم کا درجہ دے کر اپنی مشاہدات کو آگے بڑھا کر کسی نتیجے پر پہنچ رہے ہوتے ہیں. اور ستم بالائے ستم یہ کہ وہ شے جو کہ علم تھی ہی نہیں, ہم نے اس کو پہلے درجے میں علم کا درجہ دے دیا, اور اس کے بعد جسے آپ معرفت کہتے ہیں اس کی طرف تو متوجہ ہی نہیں ہوئے. گویا معلومات اور تھی, علم اور ہے, معرفت اور ہے. معرفت تک تو گئے ہی نہیں, درمیان میں ہی پہلے ہی زینے میں پھنس کے رہ گئے. جسے علم کہہ رہے تھے وہ تو علم ہی نہیں تھا, وہ تو معلومات تھی. علم تو ابھی آیا ہی نہیں, اور جب علم نہیں آیا تو گویا معرفت کہاں سے آئے گی. اس لیے کہ معرفت کے لیے جس کو مقدمہ کہتے ہیں, جوانوں کے لیے جس کو پری ریکوزٹ کہتے ہیں, تم نے وہی نہیں کیا تو معرفت کہاں سے آئے گی. اور جب معرفت آ جائے گی تو ہم کیا سمجھیں گے کہ منزل آ گئی. جی نہیں, جب اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جب معرفت آ جائے گی, کہا ٹھیک ہے قبلہ ہم نے پانچوں کی پانچوں مجالس سن لی, اب کیا ہوا, معرفت آ گئی. معرفت آ گئی تو کیا منزل آ گئی؟ جی نہیں, منزل نہیں آئی. پھر کیا آیا ہے؟ کہا اول دین ہی معرفت. دین کی جو ابتدا ہے وہ اس کی معرفت ہے. گویا معرفت آنے کے بعد انتہا نہیں ہے, سفر کا آغاز ہوا ہے. اللہ اکبر, کہاں کھڑے ہیں؟ انالیسس کیجئے, کس جگہ کھڑے ہیں؟ معلومات کو علم سمجھ رہے ہیں, علم آیا نہیں. علم آنے کے بعد معرفت کا معلوم ہی نہیں ہوا, اور جب معرفت کا معلوم ہی نہیں ہوا تو پھر وہ سفر جو ابھی شروع نہیں ہوا اختتام کہاں ہوا؟ ابھی تو سفر شروع ہی نہیں ہوا, دریا کے کنارے کھڑے ہیں, ابھی تو پیر بھی نہیں بھیگے ہیں. دریا میں غوطہ زن ہونا ہے, ابھی غوطہ کو چھوڑو, ابھی تو پیر بھی گیلے نہیں ہوئے. وہ کب گیلے ہوں گے؟ جب علم ہے. آئیے, آج کی اس مجلس کا تبرک یہ ہے کہ ان تمام الفاظ کو اپنے اپنے مقام پر سمجھے. شاید کہ آج میں علم پر بات کر سکوں. شاید علم کسے کہتے ہیں؟ معلومات کسے کہتے ہیں؟ کتاب پڑھنے کے بعد کیا آتا ہے؟ سوچئے, تفکر کیجئے, تدبر کیجئے. یہ جو 50 منٹ 55 منٹ ہمیں میسر ہیں یہ ہیں اسی لیے. ذرا خود سے تصور کیجئے کتاب پڑھ کر کیا آتا ہے. جو شے 10 منٹ پہلے معلوم نہیں تھی, پڑھنے کے بعد معلوم ہو گئی. گویا جو شے تمہارے دائرہ معلومات میں نہیں تھی اب معلومات میں آ گئی, تمہاری معلومات میں اضافہ ہو گیا, معلومات میں اضافہ ہو گیا. جو شے نامعلوم تھی وہ معلوم کی فہرست میں آ گئی, اس کو تو معلومات کہتے ہیں. علم کہاں ہے؟ علم نہیں آیا. علم کب آئے گا؟ یہ تو معلومات آ گئی, علم کب آئے گا؟ بہت توجہ, علم کس چیز کا نام ہے؟ بچپن میں مجھے یاد ہے جب ہم اپنے اسکول کے زمانے میں تھے تو وہاں پڑھا کرتے تھے کہ جناب مشاہدات اور معلومات کی بنیاد پر جس شے کو دیکھا جائے تو وہ علم ہوتی ہے. اچھا, مشاہدات اور معلومات کی بنیاد پر جس چیز کو درک کر لیا جائے تو وہ علم ہوتی ہے. تو بچپن میں پڑھا تھا, خدا معلوم آج بھی بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے یا نہیں پڑھایا جاتا. واقعتاً یہ علم ہوتا ہے, واقعتاً. اگزامپل دیتے ہیں آپ کے سامنے ایک صاحب, اور بہت ہی مضحکہ خیز اگزامپل ہے, بچے بھی یقیناً اس کی دلچسپی کو محسوس کریں گے. ایک صاحب اسی قسم کا کوئی مشاہدہ کر رہے تھے, انہوں نے ایک مینڈک لیا فراک کو اور ٹیبل پہ رکھ دیا, اور اس کے بعد کیا کیا, ٹیبل پر ایک ہاتھ مارا, فراک اچھل کر تھوڑا آگے چلا گیا. مشاہدہ کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کیا ستم کیا, فراک کی ایک ٹانگ کاٹ دی, پھر ٹیبل پہ ہاتھ مارا. اب فراک اچھلا تو لیکن اتنا نہیں اچھل سکا جتنا پہلے اچھلا تھا. مشاہدہ کر رہے ہیں, تجربہ کر رہے ہیں, اور بہت ہی خونی تجربہ. دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی. جب دوسری ٹانگ بھی کاٹ چکے پھر ٹیبل پہ ہاتھ مارا, اب فراک وہیں کا وہیں. مشاہدہ ہو گیا, کر لیا تجربہ. اب انہوں نے اپنا وہ پیڈ نکالا اور نتیجہ لکھا. کیا نتیجہ لکھا؟ کہ اگر مینڈک کی دونوں ٹانگیں کاٹ دو تو وہ بہرا ہو جاتا. یہ کیا ہوا؟ اب کیا کہیں گے, علم آ گیا اس کو, تجربات اور مشاہدات کی روح سے جس چیز پر پہنچ گیا یہ علم ہے. وہ شے کون سی شے ہے جو اس پورے پروسیس کو جج کرے گی کہ جس نتیجے پہ پہنچے ہو وہ صحیح بھی ہے یا نہیں؟ وہ ٹول کون سا ٹول ہے کہ جس سے تم کسی حقیقت میں جو شے متحقق ہے اس کو دیکھ کر پہچان لو گے؟ وہ شے کہاں سے آئے گی؟ تو آؤ اب علم کی ڈیفینیشن کو دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اور یہاں ثقافت اسلامی نے علم کی وہ تعریف جو موجود ہے صدیوں سے, لیکن سائنٹسٹ پہنچتا ہی نہیں وہیں. علم کی ڈیفینیشن ثقافت اسلامی نے کیا کی, کہا العلم ادراک الشیء بحقیقته. علم کسے کہتے ہیں؟ کہا علم ایک ایسے ادراک کا نام ہے جو کسی شے کے بارے میں ایسے ہو جیسی وہ ہے. بے حقیقت ہی, اس ہی کی ضمیر کی گہرائی کتنی ہے جو اس شے کی گہرائی ہے, اس سے جج کر لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں حقیقت ہی, یعنی جیسی وہ شے ہے اس کو ویسے تصور کرنا, یہ علم کہلائے گا. ادراک الشیء, العلم ادراک الشیء بحقیقت ہی. علم کو, علم کیا ہے؟ کسی شے کا ادراک جیسی وہ ہے, اس کو کہتے ہیں علم. اللہ اکبر. اس کے کچھ مراتب ہیں, اس کے کچھ مراحل ہیں, اس کے کچھ ارکان ہیں. مثلا علم کسی ایسے تجزیے اور تصور کا نام ہے کہ جس کا اطلاق عالم خارج میں موجود کسی حقیقت سے عبارت ہو. میں نے عمدن وہی الفاظ استعمال کیے جو ادبی الفاظ ہیں تاکہ باب العلم سے متمسک لوگ جب کسی شے کو بیان کریں تو سنتے ہی سامنے والا سمجھ جائے علی والے معلوم ہوتے ہو جو بات کر رہے ہو یہ علی کے در کے علاوہ سننے میں نہیں آئی. تو کیا کہا؟ ایسا تصور اور ایسا قضیہ کہ جس کا اطلاق خارج میں, اب یہ خارج کیا ہے اور باطن کیا ہے, آئیے پھر ایگزامپل سے سمجھا لیتے ہیں. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ایگزامپل دی تھی ذہنوں میں ہے. یہ بتائیے کہ جو خارج میں یعنی ٹیبل پر ایک تصور ان کے ذہن میں تھا فراک کا, اور فراک کی پراپرٹیز ان کے ذہن میں تھیں, اور وہ ذہن میں یہ تھیں کہ ٹانگیں کاٹ دو تو بہرا ہو جاتا ہے. یہ وہ قضیہ تھا جو تصور ہے جو ذہن میں ہے کہیں, یہ باطن میں ہے. اور ایک حقیقت وہ ہے جو ٹیبل پر بیچارہ پڑا ہوا ہے, یہ حقیقت ہے. تو یہ بتاؤ کہ جو اس کے ذہن میں تصور آیا ہے یہ خارج کی اس حقیقت سے مماثلت رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. اس کا مطلب چونکہ مماثلت نہیں رکھتا, آپ کہہ سکتے ہو کہ تمہارے ذہن میں قضیہ تو ہے, ہائپوتھیسس تو ہے, لیکن حقیقت نہیں ہے. حقیقت کو تم نے چھوڑ دیا. تو اس کا مطلب اگر کوئی اپنے تصور اور ذہن میں کوئی تقدس بناتا ہے اور کوئی خیال بناتا ہے لیکن وہ خارج میں موجود نہیں ہوتا, دھوکہ کھا جاتا ہے. اگر کوئی دین پر عمل تو کر رہا ہے, دیندار ہے, بہت دیندار ہے, لیکن دین شناس نہیں ہے, یہ صفین کے اندر جب نیزوں پر قرآن دیکھتا ہے دھوکہ کھا جاتا ہے. اس کا مطلب اسے معلومات تو تھی, اسے قرآن کے بارے میں معلومات تھی لیکن قرآن کا علم نہیں تھا. اگر قرآن کا علم ہوتا تو آج یہ قرآن ناطق کی طرف رجوع کرتا جو یہ کہہ رہا تھا کہ نیزوں پر تو چھال ہے, نیزوں پر تو کپڑا ہے, قرآن کی حقیقت تو یہ ہے. تم نے اصل قرآن کو چھوڑ دیا اور لکڑی اور کپڑے اور کھال کے اوپر لکھی ہوئی عبارت کو, وہ جو بولتا قرآن تھا, کس وجہ سے؟ اس لیے کہ تمہیں علم نہیں تھا. اگر علم ہوتا تو تم اس شائع میں چھپی حقیقت کو جان لیتے, روح قرآن کو درک کرتے. تو حقیقت ولایت تک پہنچنے کے لیے پہلے خود حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت کو حقیقت کیوں کہتے ہیں. جب سمجھ میں آ جائے گا تو ولایت خود بخود سمجھ میں آئے گی. حقیقت پر تو سمجھو, حقیقت کو حقیقت کیوں کہہ رہے ہیں, حقیقت میں وہ کیا شے ہے, وہ کون سا ایسنس ہے اس ریالٹی کے اندر, وچ میکس دس ریالٹی ریئل, جو اس ریالٹی کو ریئل بنا رہا ہے, جو ورچوئل اور ریئل میں فرق کر رہا ہے. دکھنے میں بالکل صحیح ہے لیکن نظر کا دھوکہ ہے, نظر کا دھوکہ. یہ جسے آپ دجال کہتے ہیں یہ کس جگہ ہاتھ رکھے گا مسلمانوں پر اور عالم دنیا پر؟ دجال کہتے ہی اس کو ہیں جو دجل کرتا ہے. دجل سے دجال ہے. دجل کہتے ہیں دھوکا, نظروں کا دھوکا, فریب. دکھاتا کچھ ہے, ہوتا کچھ ہے. یہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے یہ بہت بڑا کردار کرتا ہے اس دجالیت کے اندر, کہ آپ کو ایسی خبر دکھائے گا کہ جس کے اندر آدھا سچ اور پورا جھوٹ ہوگا. کیا ٹرمینالوجی فرش اعضا کی نورانیت سے زبان پر جاری ہوئی کہ آدھا سچ اور پورا جھوٹ. پورے جھوٹ میں آدھے سچ کا تڑکا لگا کر خبر چلا دو, بریکنگ نیوز, بہت اہم نیوز ہے. اور نیوز ہوگی کوئی 5 سال 6 سال پرانی, چل رہی ہیں نا آج کل. واقعہ کیا ہوا, پہنچا کیا دیا, دجل. یہ ہے دجل, اور اسی سے ہے جو دجال. یہ تو مبالغے کا سیدھا ہے, مطلب بہت زیادہ دھوکہ دینے والا, اتنا دھوکہ دینے والا انسان کو پتہ ہی نہ چلے. کاش ہم ان الفاظ کی اس چاشنی کو محسوس کریں, فقط اگر لفظ کی روحانیت تک ہی پہنچ گئے حقیقت تک کا راستہ کھل جائے گا. وہ جسے آپ شبہ کہتے ہیں, وہ شبہ شبہ کیوں ہوتا ہے؟ شبہ شبہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ حقیقت کی شبیہ ہوتا ہے. حقیقت نہیں ہوتا, حقیقت کی شبیہ ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا. اس کو دیکھ کر ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ حقیقت ہے, اور یہیں سے دجال اپنا کام کر دیتا ہے. میں تمہیں مفلس کر دوں گا, اقتصادیات تو میرے ہاتھ میں ہے, اگر ہماری شرائط نہیں مانو گے تو پھر تم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. اور لوگ اس کے دھوکے میں آ گئے کہ واقعتاً ہماری اقتصادیات تو اس کے ہاتھ میں ہے, ہمارا سیاسی نظام پورا اس کے ہاتھ میں ہے, اگر اپنی کرسی بچانی ہے تو جو کہہ رہا ہے مانتے رہو. یہی تو دجال کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کر رہا ہے, جبکہ قرآن کی اصطلاح میں شجر ملعونہ ہے کہ جس کی اصل زمین کے باہر ہے, کہ ایک ہوا کا معمولی جھونکا اسے اکھاڑ کر پھینک دے. لیکن وہ جو شجر طیبہ ہے, جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے, اس کی جڑ ثابت ہے, وہ ہر دور میں اپنے مقام پر کھڑا ہوا ہے. وہ شجر ہے کہ جس کی آبیاری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. کہ نظریات آتے رہے, نظریات ختم ہوتے رہے, لیکن یہ ایک ایسا نظریہ تھا کہ آپ کے بعد پہلا وصی سے لے کر آخری وصی تک شریعت کے اندر نہ دائیں سے باطل داخل ہو سکا, نہ بائیں سے باطل داخل ہو سکا. گویا ایک ایسا دریا, بچوں نے دیکھا ہوگا دریا کوئی اچانک سے دریا تو نہیں بنتا ہے نا, پہلے تو چشمہ پھوٹتا ہے, پھر آہستہ آہستہ نکل کر وہ اپنی قوت کو پکڑتا ہے, اور پھر کہیں جا کر دریا کا روپ دھارتا ہے. تو گویا ایک ایسا بہتا ہوا دریا ہے, ایسا شور مچاتا ہوا تیزی کے ساتھ نکلتا ہوا دریا ہے کہ جس کے اندر, جس کو آپ کثافتیں کہیں گے, جس کو آپ غلاظتیں کہیں گے, وہ بہت چاہ رہی ہے کسی طریقے سے دائیں سے دریا میں داخل ہو جاؤں, بائیں سے دریا میں داخل ہو جاؤں. لیکن دریا کا پانی ایسا صاف اور شفاف ہے کہ جس اوریجن سے نکلا ہے وہاں سے لے کر کے اختتام تک اس کے اندر کوئی کثافت نہ دائیں سے نہ بائیں سے داخل ہو سکی. یہ وہ دریا ہے, یہ وہ مشرب ہے, یہ وہ سورس آف نالج ہے کہ جس کو رسول اللہ نے ہاتھوں پر بلند کر کے بیان کیا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا. یہاں سے جو علم لوگے, یہ وہ علوم نبوی تم تک پہنچائیں گے جو خود مدینۃ العلم کے اندر ہیں. مدینۃ العلم تک جاؤ گے کیسے جب تک بات تک نہ پہنچو گے؟ بات ذہن میں اور زبان پر آ گئی ہے تو ایک شکوہ کرتا چلوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. بہت مظلوم حدیث ہے یہ, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ حدیث اتنی مظلوم ہے کہ ستم مورچے کے باہر تو ہوا ہی ہوا, مورچے کے اندر بھی ستم ہو گیا. مورچے کے باہر ستم یہ ہوا کہ سننے والا سمجھا کہ رسول اللہ کسی مکان کی بات کر رہے ہیں، اسی لیے مدینہ کو مکان تصور کرتے ہوئے اس کی بنیادیں بھی آ گئیں، اس کی دیواریں بھی آ گئیں، اس کی چھت بھی آ گئی، اس کا پرنالا بھی آ گیا۔ سننے والا سمجھا کہ کسی مکان کی بات ہو رہی ہے۔ جب مکان تصور کیا تو ذہن میں جو مکان آیا اس مکان کی چھت بھی آ گئی۔ ذرا غور سے سنیے، رسول اللہ نے بیت کی بات نہیں مدینہ کی بات کی تھی جس کی چھت نہیں ہوتی، لیکن کیا کہنے تصور کا کہ مدینہ کی چھت بھی ذہن میں آ گئی، ایسا مکان ذہن میں آیا، ستم کی انتہا۔ یہ تو مورچے سے باہر کی کہانی ہے، آئیے اب مورچے کے اندر آ جاتے ہیں۔ یا یوں کہیے کہ یہ تو محلے کے باہر کی کہانی ہے، اب آئیے ذرا محلے میں آ جائیں، یہاں کیا ہوا، ادھر بھی ستم ہوتا دکھ گیا، یہ کیا ہوا؟ سننے والا سمجھا کہ رسول اللہ کسی دکان کی بات کر رہے ہیں۔ المدینۃ للعلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب آپ کسی دکان پر جاتے ہیں تو دکان کے کاؤنٹر پر جا کر واپس ہو جاتے ہیں، دکان میں داخل تو نہیں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ یہ بتلاؤ اس حدیث میں غایت کیا ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ تم مدینہ کے اس دروازے پر آؤ اور دروازے کو چومو اور ایک بہت بلند نعرہ مارو اور واپس لوٹ جاؤ نیکیاں سمیٹ کر، ثواب تو مل گیا نا نعرہ مار کے، لیکن تم نے دروازے کو کھٹکھٹایا بھی نہیں۔ تم دروازہ کھٹکھٹاتے تو دروازہ کھلتا، جب دروازہ کھل جاتا تو دروازہ کھولا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انا مدینۃ العلم، میں ہوں علم کا شہر، چاہتا ہوں کہ تم اس شہر کے اندر آ جاؤ، لیکن اس جگہ آنے کے لیے دروازہ علی ہے، دروازے پہ رک نہ جانا، مدینے میں بھی آ جانا۔ یقیناً کہنے والے میں جو حقیقت، یہ ہے وہ حقیقت، یہ ہے اس روایت کے اندر چھپی حقیقت جو بیان کی، کہ حقیقت کے اندر جو شے متحقق ہے وہ یہ ہے۔ میں نے ایک ایگزامپل وہ تو بچوں کے لیے دی تھی فراگ والی، یہ ذرا بڑوں کے لیے بھی ایگزامپل دے دیجئے کہ جب روایات کو سنے تو اس کے اندر چھپی بھی متحقق شے کو دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ فرما کیا رہے ہیں۔ کیسے پتا چلے گا؟ اس کے کچھ وظائف ہیں، موقع ہوا تو بیان کروں گا۔ کیسے پہنچا جائے ان حقیقتوں کی طرف؟ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عباد الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل۔ سن لیا، کون سی ضربت؟ اگر میں اپنے آپ سے بات کروں، 42 سال عمر ہو گئی، اب تک 400 سے 500 مجالس بھی سن لی ہوں گی، لیکن اگر یہی نہ معلوم ہو کہ وہ ضربت کون سی ضربت ہے جو ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، آج تک تو یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ بس وہ ضربت تھی جس نے دو ٹکڑے کر دیا، تو یہ کام تو علی نے اس سے پہلے بھی کیا تھا۔ کیا بدر میں یہ ضربت نہیں تھی؟ کیا احد میں یہ ضربت نہیں تھی؟ جب وہ 11 سے 12 افراد جو رسول اللہ کے پاس ٹھہر گئے تھے اور فقط رسول اللہ کا دفاع کرنے والے، جس انداز سے بڑھ بڑھ کر مولا علی دفاع کر رہے تھے اور ضربت کا چلا رہے تھے، جب رسول اللہ کی جان کو بچایا تھا، کیا اس ضربت میں کوئی شک ہے؟ سوال، کیا خندق میں کوئی پہلے دن مولا نے تلوار چلائی ہے؟ کیا اس کے بعد آپ نے تلوار نہیں چلائی؟ خندق میں کیا ہوا؟ یوم الخندق،
خندق کے دن کی جو ضربت تھی ثقلین کی عبادت سے افضل. کیا راز ہے اس حقیقت کے پیچھے چھپا ہوا؟ کبھی معلوم کیا؟ نہیں کیا. دروازہ ہی نہیں کھٹکھٹایا. کھٹکھٹائیے, شہر میں داخل ہوئیے, رسول اللہ سے پوچھئے کیا خاص تھا اس ضربت میں جو اور ضربتوں میں نہیں تھا. بہت توجہ, بہت توجہ. یقیناً جس خلوص سے مولا علی نے ضربت چلائی ہے وہ فقط وہ ضربت نہیں, تمام ضربتوں میں وہی خلوص ہے. علی علی آئے, علی کا ترجمہ ہی کرو تو علی علی آئے. علی جیسا کوئی دوسرا کیسے؟ علی بس علی ہے, جیسے آپ کہتے ہیں نا حسین بس حسین ہے, علی بس علی ہے, بلند ہے, ہر شے بلند ہے. تو اس دن کی ضربت میں کیا ہو گیا؟ کچھ ہوا تھا. ایک ایسا خاص کام اس دن ہو گیا جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا اور نہ اس کے بعد ہوا. وہ کام اسی دن ہوا ہے. وہ موقع اس دن امت نے دیکھا. ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس کو دیکھ کر عقلیں دنگ رہ گئیں. اور پھر کوئی ضربت چلی. یہ ضربت کون سی ضربت ہے؟ میں نے بہت کیوریوسٹی کریٹ کر دی ہے. اب تو سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ضربت ہے, کیا ہوا. اب آئیے سنیے, علی کی تمام جنگوں کو سامنے رکھیے گا, مولا متقیان کی تمام جنگوں کی اس تمام ضربتوں کو سامنے رکھیے گا. کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر ضربت رکی ہو, ہر مقام پر ضربت چلی تھی. لیکن ایک مقام ایسا آیا جہاں ضربت چلتے چلتے رک گئی. یہ جو ضربت رک گئی ہے کس وجہ سے رک گئی؟ اللہ اکبر, غور کرو. ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عباد الثقلین. ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گئی وہ ایک ضربت. کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ بزرگوں کو تو معلوم ہی ہے, بچوں کو بتاتا چلو کہ یقیناً مولا علی علیہ السلام اس انداز سے جنگ کر رہے تھے اور وہ جو ملعون خندق کو پھلانگ کر آ گیا تھا عمر ابن عبدالعباد, اس انداز سے جب آپ نے چاہا کہ اس کو واصل جہنم کریں تو اس نے وہ گستاخی کی کہ آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر, میری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ میں وہ بیان بھی کروں. جب کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہو تو کیا ہوا, وہ جسے آپ فطرت کا تقاضا کہتے ہیں تو وہ کیفیت اندر بیدار ہوئی. تو وہ جو بالکل زیر ہو چکا تھا اس وقت اس کو مار سکتے ہیں, نہیں مارا, اٹھ گئے اور دیکھا مسلمانوں نے کہ علی چکر لگا رہے ہیں, ٹہل رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر دوبارہ حملہ کرتے ہیں. جب پوچھا گیا تو کیا کہا تھا, سمجھ گئے, یہی کہا تھا نا کہ جب اس نے یہ گستاخی کی تو یقیناً آپ کے منہ پہ اگر کوئی معاذ اللہ اس انداز سے تھوک دے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. فطرت کا کیا تقاضا ہے, آپ کو بہت ناگوار گزرے گا, نجس ہے, ناگواری کا احساس ہوا ہے. اس ناگواری کے احساس میں اگر ضربت چل جاتی تو ضربت میں آپ کی اپنی ناگواری بھی شامل ہو جاتی ہے. علی کی ضربت اس کے لیے نہیں ہے, علی کی ضربت خالص خدا کے لیے ہے. اگر اب ضربت چلتی تو اس میں آپ کا اپنا نفس بھی شامل ہو جاتا. علی جو کام کر رہے ہیں وہ خدا کے لیے کر رہے ہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے. جس کو مارا اس کو اپنے لیے نہیں مارا, خدا کے لیے مارا. جس کو چھوڑ دیا اس کو اپنے لیے نہیں چھوڑا, خدا کے لیے چھوڑ دیا. یہ وہ ضربت تھی جو باہر نہیں اندر لگی, یعنی وہ شے جو ابھار رہی تھی اس شے کو روک دیا علی نے. اور جب رسول اللہ نے اس کیفیت کا مشاہدہ کیا, اے حضرت انسان یہ جو ضربت ہے یقیناً اگر تو اس ضربت کو سمجھ جائے ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے گی. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک حدیث کا اس انداز سے اس کے اندر چھپے ہوئے راز جو کہ اصلاً چھپے ہوئے نہیں ہیں, چھپ گئے ہیں علم کے نہ ہونے کی وجہ سے. اللہ اکبر, پھر موقع ہوا تو بیان کروں گا, آج ہی روکتا ہوں. تو علم کس کو کہتے ہیں؟ ادراک, العلم ادراک شیء بحقیقت ہی, جیسی وہ ہے ویسا سمجھنا علم ہے. یعنی اب میں الفاظ کو مکتبی انداز میں ڈھال رہا ہوں, کبھی کبھی ان الفاظ کو سن بھی لیا کیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب یہ معلوم ہو جائے کہ کچھ ہے جو نہیں معلوم تو یہ بھی علم کا ایک درجہ ہے. کہ آج ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ کچھ ہے جو ہمیں نہیں معلوم, تو اگلا درجہ یہ ہے, اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جو نہیں جانتے جان لو. تو عرض یہ کر رہا تھا, پھر علم کیا ہوا؟ علم تصور میں, باطن میں چھپے ہوئے اس تجزیے کا نام ہے, اس تصور کا نام ہے کہ جس کا اطلاق عالم خارج میں موجود کسی حقیقت سے عبارت کر جائے. یہ علم ہے, سن لیا آپ نے. اس نظریے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تجزیہ دو چیزوں پر مشتمل ہوگا, ایک محکوم اور ایک محکوم بے. یعنی وہ قضیہ بھی ہونا چاہیے اور خارج میں کوئی شے بھی ہونی چاہیے, یا جس کو دیکھا جا رہا ہو وہ شے ہونا چاہیے جس کا حقیقت وہی ہو جو تصور میں آئی ہے. آئیے ایک ڈرل کرتے ہیں, تجربہ کر لیتے ہیں, بہت توجہ رہے, موضوع خوش تو نہیں ہو رہا. ذرا درود پڑے محمد والے محمد پر, ماشاء اللہ. اگر میں آپ سے کہوں میرے سامنے دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسی ایگزامپل کے بچے بھی سمجھ جائیں. بچے ذرا ذرا ذہن میں تصور کرو, پانی, پانی آ گیا, اچھا ٹھنڈا پانی, ٹھنڈا پانی تصور میں آ گیا, ٹھیک ہے. اچھا سامنے اگر پانی رکھا ہو اور گرم رکھا ہو تو بہرحال تمہارے ذہن میں جو تصور بنا ہے ٹھنڈے پانی کا, وہ تصور سامنے تو نہیں ہے. اس کا مطلب جو ذہن میں آیا تھا وہ تو خارج میں نہیں آئے. تم اس کی ٹھنڈک کو پہچانتے ہو, تمہاری فطرت اس ٹھنڈک کو جانتی ہے. پانی چاہے سامنے ہو یا نہ ہو, پانی کا نام لیا ذہن میں اس کی تصویر بائیں اس کی اصل خصوصیات کے آ گئی. یعنی تمہیں پانی کا علم ہے, یہ ہے علم. پہاڑ ذہن میں آ گیا, نہ صرف ذہن میں آیا ہے بلکہ اپنے پورے وجود اور سختی کے ساتھ آیا ہے. اب ایک سوال, یہ جیسے ہی میں نے پہاڑ کہا وہ پانی کہاں چلا گیا؟ اتنی جلدی کینوس پہ پانی غائب ہو کر پہاڑ آ گیا کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوا. میں نے پوچھا تو آپ کو خیال آیا کہ وہ کہاں گیا. اے حضرت انسان, یہ تیرا کمال ہے کہ تو اشیاء کی حقیقت کو یوں سمجھ لیتا ہے ان کی اصل اوصاف کے ساتھ, لیکن مسئلہ تیرے ساتھ یہ ہے کہ تو اس مادی دنیا میں پھنس کر فقط مادے کے اندر دیکھ رہا ہے, مادے سے ہٹ کر کچھ نہیں دیکھ رہا, ورنہ حقیقت آشکار ہے. یہ آنکھوں سے مادیت کا پردہ ہٹائیں اور مادیت کا پردہ ہٹا کر روحانیت کو دیکھیں. جب یہ کیفیت نفس میں بیدار ہو جاتی ہے تو پھر ایسا مومن, میں جملہ کہہ رہا ہوں ضائع نہ جائے, ایسا مومن مادیت میں بھی روحانیت دیکھتا ہے. اور اگر آنکھوں پہ پردہ پڑا رہے تو پھر روحانیت میں بھی مادیت نظر آتی ہے. ریوائنڈ کر کے پھر سنیے گا کیا کہا ہے. تو یقیناً اگر پردہ پڑا رہ گیا آنکھوں پہ تو انسان روحانیت میں بھی مادیت تلاش کر لیتا ہے. اور مادیت میں روحانیت کیا ہے؟ بہت توجہ, مادیت میں روحانیت یہ ہے کہ تم سمجھ رہے تھے کہ مجھے اچھا کھانا کھا کر سکون ملتا ہے.
اچھا
یہ لو کھاؤ. پہلا نوالا لیا بہت اچھا لگا, دوسرا نوالا اچھا ہے لیکن جو پہلا نوالا تھا وہ نہیں ہے, تیسرا نوالا لے لو یہ مناسب ہے. اب دیکھو نیچے جاتی جا رہی ہے بات, اور جب آخر میں کچھ بچ گیا تو یہ تو صرف پلیٹ کو صاف کرنے کے لیے کھایا ہے. کوئی مرغوب سے مرغوب غذا لے لو, اس کا انجام یہ ہے جو تمہاری ٹیبل پر انجام ہے. میں نے بہت ہی اشارتاً بات کر دی ہے, ممبر کا تقدس ہے, یہ ٹیبل پر انجام ہے. ذرا 8 گھنٹے گزر جانے دو, اس کے بعد پھر انجام دیکھنا. یہ تمہارا مرغوب غذا تھی. یہ جس دنیا میں تم بیٹھے ہوئے ہو, اس دنیا میں سب سے میٹھی شیریں غذا کون سی ہے؟ مثال دیتے ہو, یہ تو اس کی طرح میٹھی ہے. کیا ہے؟ شہد. سب سے اچھا لباس جو سمجھا جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ ریشم, ریشمی لباس ہے. اچھا, اور جو سب سے اچھی فریگرنس ہے وہ کون سی ہے؟ مشک. آواز آئے, اور مشک کو امبر. یہ ہماری دنیا کی لگژریز ہیں. دس از واٹ وی کال لگژریس تھنگس ان آور ورلڈ. کیا ہیں یہ؟ کہا شہد, ریشم, سلک, اور وہ مشک اور امبر. آؤ ذرا اس کی حقیقت کو دیکھو, آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے دیکھو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا نخواستہ, لیکن سمجھو ذرا, لباس کو ایک طرف کرو, حقیقت کو دیکھو. وہ جسے تم میٹھی غذا کہہ رہے تھے, ایک مکھی کا وہ الٹی ہے, وہ قے ہے جو وہ کرتی ہے. اور وہ جسے آپ نرم غذا, وہ جو آپ کا لباس تھا جس کو آپ لگژریس کہہ رہے تھے, ایک کیڑے کا لعاب ہے جو وہ اپنے منہ سے نکالتا ہے. مشک وہ ایک جانور کی ناف سے نکلتا ہوا مادہ, اور امبر کسے کہتے ہیں؟ یقین کریں ممبر کا تقدس ہے کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ امبر کسے کہتے ہیں. جاؤ آج جا کر ڈکشنری میں امبر کو دیکھنا کہ امبر ہوتا کیا ہے, جسے انسان خوشبو کے طور پر فخر سے لگاتا ہے. اللہ اکبر, بیان نہیں کر سکتا. یہ ہے دنیا کی لگژری. تو یہ تمہاری دنیا, یہ اس کی لگژری. اللہ اکبر, ہم تمہیں کیا دینا چاہ رہے ہیں اور تم کیا اپنے لیے پسند کر رہے ہو؟ تو اسی لیے جسے میں کہہ رہا تھا کہ جو تمہاری محبوب غذا ہے, میں سمجھ رہا تھا کہ اس غذا کو میں کھاؤں گا تو مجھے آرام آئے گا. کس نے تمہیں کہا ہے کہ اس طریقے سے تمہیں آرام آئے گا؟ اگر چاہتے ہو تمہیں آرام آئے تو جو غذا تم کھا رہے ہو, ذرا دوسرے کو وہ غذا کھلا کر دیکھو. یہ جو آرام اور سکون تمہیں آئے گا, جو کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر جو سکون تمہیں آئے گا, یہ سکون تمہیں وہ کھانا کھا کر نہیں آئے گا. اب سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم نے ہماری ان چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو رکھا ہے کس لیے؟ تمہارے ہاتھ میں پرچہ تھمایا ہے, ایگزامینیشن ہال میں ہو, امتحان دے رہے ہو, تمہیں ہم نے غذا دے دی ہے, تمہیں غذا دے کر آزما رہے ہیں. کسی کو غذا نہیں دی ہے, اس کو غذا نہ دے کر آزما رہے ہیں. کمرہ امتحان میں دونوں ہیں, امتحان دونوں کا ہو رہا ہے, اور اس پر اس کے درجے کا تعین ہو رہا ہے کہ تم کس درجے میں رکھے جاؤ گے. اللہ اکبر, یہ ہے اس دنیا کی حقیقت, یہ ہے ان اشیاء کی حقیقت کہ اصلاً دی کس لیے گئی ہیں. عزیزوں, یہاں تک میں نے علم کی بات کر ڈالی ہے, وقت نہیں ہے, فقط اشارہ کروں گا اور تفصیل میں انشاءاللہ بعد میں جاؤں گا کہ اس طرح پہنچنے کے بعد ہم علم کو ان ارکان پر دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے عناصر ہیں جس پر اس قسم کے قضیے کا انحصار ہوتا ہے. اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہمیں وہ کون کون سے فینامینا، وہ کون کون سے کمپوننٹس ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ہوگا. اس میں سب سے پہلا عنصر ناظر کا ہوتا ہے. کس کا؟ ناظر، جو دیکھ رہا ہے، جو اشیاء کو دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ناظر. یہ کون ہوگا؟ یہ یقیناً اس وقت میں اشرف المخلوقات سے مخاطب ہوں. یہ اشرف المخلوقات ہوگا جو دیگر مخلوقات کو نظر کر رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا. یہ ناظر ہے پہلا عنصر. دوسرا عنصر ہوگا منظور. منظور کون ہوگا؟ منظور وہ جس کو دیکھا جا رہا ہوگا. ناظر جو دیکھ رہا ہے، منظور جس کو دیکھا جا رہا ہوگا. یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اس عالم میں کوئی بھی شے ہو سکتی ہے، کوئی بھی حقیقت ہو سکتی ہے. حسی حقیقت بھی ہو سکتی ہے، غیر حسی حقیقت بھی ہو سکتی ہے. حسی، دا تھنگس which you can touch, which you can feel, is tangible things. اور غیر حسی، وہ چیز which you cannot touch, which you cannot feel physically, but logically, but virtually. دیکھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، دیکھ نہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن اس کی حقیقت سے انکار نہیں ہے. مثلا اگر کوئی صاحب چیلنج کرے تو ہم ان سے پوچھیں کہ قبلہ یہ بتائیے، کیا آپ میں عقل ہے؟ کہاں ہے، دکھاؤ. بھائی تم نے یہی کہا ہے نا، سائنس کہتی ہے جس کو ٹچ کر سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں، وہ چیز ہے، اور جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. عقل ہے، کہاں ہے، دکھاؤ. نہیں دکھا سکتے. جب نہیں دکھا سکتے تو پھر نتیجہ نکال لیں کہ عقل ہے ہی نہیں، تمام سائنٹسٹ بے عقل ہیں. کیا کہو گے؟ وہ کہو گے عقل تو ہے لیکن لیب میں نہیں دکھائی جا سکتی. تو بس اس کا مطلب کچھ حقیقتیں ایسی ہیں کہ جن کو لیب میں نہیں دیکھا جا سکتا، تو یقین کر لو فرشتہ بھی وہی حقیقت ہے جس کو لیب میں نہیں دیکھ سکتے. اور جس ذات واحد کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو ایسی حقیقت ہے، ایسی پوشیدہ حقیقت ہے کہ جس کو نہ صرف یہ کہ دیکھا نہیں جا سکتا بلکہ ایسی غیر حسی حقیقت ہے کہ اگر علم کے دائرے میں بھی لانا چاہو تو دائرہ علم میں بھی نہیں آ سکتی. حقیقت ایسی ہے، اس لیے کہ ایسی حقیقت ہے کہ اگر دائرہ علم میں آ گئی تو وہ جو علم کی ڈیفینیشن تھی کہ العلم و ادراک شیء بحقیقت ہی، کسی شے کو ایسا جان لینا جیسا وہ ہے. ارے تم مخلوق ہو، وہ خالق ہے. مخلوق کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے خالق کو ایسے جان لے جیسا وہ ہے. اسی لیے مومن جب اس کی حمد کرتا ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ کما ہوا اہلہ. اس کی حمد ہے ایسی جس کا وہ اہل ہے. وہ کون سی حمد ہے جس کا وہ اہل ہے؟ کہا یہی تو معلوم نہیں ہے کہ وہ حمد کون سی ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ بس جیسا وہ ہے اس کی ویسی حمد. کہنے کے اعتبار سے کہہ لیجئے، تھیوری ہے، نظریہ ہے، پریکٹیکل نہیں کر سکتے. اس حقیقت کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے. مولا سے کسی نے پوچھا، مولا یہ خدا کی صفت ہے، میں یہ سمجھاؤں اس صفت سے؟ مولا نے کہا کچھ نہیں سمجھے، تو کچھ نہیں سمجھا. کہا ابھی تو میں نے بیان نہیں کیا کہ جو میں نے کیا. کہا اس لیے کہ جو تو کہہ رہا ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں، تو وہ خدا ہی کیا جو تیری سمجھ میں آ گیا. جب تیری سمجھ میں آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اس کا احاطہ کر لیا. وہ ذات جو کہ لامحدود ہے، تیری محدود عقل میں آ کیسے گئی؟ لامحدود کو سمجھنے کے لیے تو کوئی لامحدود چاہیے. لامحدود کو محدود کیسے سمجھے گا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ لامحدود کو سمجھنے کے لیے اگر لامحدود چاہیے تو وہ جو دوسرا محدود دوسرا لامحدود اس کے مقابلے پر آئے گا تو مجھے عقلاً بتاؤ کیا اگر دو لامحدود ہوں گے تو کیا واقعتاً دونوں پر لامحدود ہونے کا اختلاف ہوگا؟ جب تم کہہ رہے ہو یہ بھی لامحدود یہ بھی لامحدود تو جب تم نے دوسرے کی بات کی تو پہلے کی حد تو وہی کر دی۔ یہ فلسفہ ہے، سمجھیے یہ خدا، یہ معرفت ہے، یہ صفات کو سمجھنا ہے، یہ ہے علم۔ بس آج یہیں تک رکھتے ہیں۔ پروردگار نے ہمارے لیے ان ذوات مقدسہ کو بھیجا تاکہ ہم پروردگار کو اگر سمجھنا چاہیں تو کیسے سمجھیں؟ اس نے کچھ نمونہ عمل ہمارے سامنے کر دیے کہ یقیناً ان کی طرف ذرا نگاہ کر لو، جب تمہیں یہ ادراک ہو جائے کہ علی کتنا علی ہے پھر ہمارے بارے میں بھی سوچ لینا۔ جب تمہیں یہی نہیں معلوم چلے گا کہ یہ خدا کی مخلوق ہیں، مخلوق ہوتے ہوئے ان کا کمال کہاں ہے ہم درک نہیں کر سک رہے، تو جو ان کا بھی خالق ہے وہ پروردگار کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ لیکن جو بے علم لوگ تھے انہوں نے ان علماء کا ویسا حق ادا نہیں کیا جو حق ادا کرنا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ در علم، یہ شہر علم کہ جو علم فہم و فراست بانٹ رہا تھا، مسلمانوں نے اس دروازے کو جلا دیا، اس گھر کو آگ لگا دی، اس خیمے کو لوٹ لیا اور زہرا کی کمائی کربلا کے جنگل میں لٹ کر رہ گئی۔ کل جہاں سے مصائب کو چھوڑا تھا وہیں سے مصائب کو بیان کرتا ہوں کہ یہاں سے یہ قافلہ جو ان کے پیاروں کی لاشوں کے درمیان سے گزارا، آہستہ آہستہ کوفے پہنچ رہا ہے۔ یہ کوفہ کون سا کوفہ ہے؟ یہ اگر عزیزو 40 ہجری آپ کے نظروں میں ہو تو 36 ہجری سے 40 ہجری کا کوفہ تو وہی ہے۔ یہ وہ کوفہ ہے کہ جس زمانے میں یہاں علی علیہ السلام کی حکومت تھی، یہاں شہزادی اس عالم میں رہتی تھی کہ یقیناً مسلمانوں کے خلیفہ کا گھر تھا، یہاں رہتے تھے، یہاں دار الشرف تھا۔ لیکن آج 61 ہجری کا کوفہ، در و دیوار تو وہی ہیں لیکن حالات بدل گئے ہیں۔ جب مولا علی نے کوفہ کو دار الخلافت بنایا تھا تو آپ کو جانتے ہیں کہ پہلے مولا علی کوفہ آئے تھے، بعد میں حسن کو بھیجا کہ جاؤ زینب اور کلثوم کو کوفے لے آؤ۔ لیکن دیکھو جب دروازے پر پہنچنے لگنا تو کچھ دیر پہلے پہلے مجھے اطلاع دے دینا، یہاں کوفے والوں کو کیا کہا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں رہنا، علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ جب اطلاع ملی کہ قافلہ دروازے کے قریب ہے اور بی بی زینب کوفے کے دروازے پر پہنچ رہی ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں؟ دروازے پر استقبال کے لیے کوئی اور نہیں، مولا علی خود کھڑے ہیں، بیٹی کی سواری کی مہار اپنے ہاتھ میں ہے اور اس شان سے یہ سواری بیت الشرف کی طرف روانہ ہوئی ہے۔ ارے زینب بھی وہی ہے، کوفہ بھی وہی ہے، لیکن حالات کچھ یوں ہیں کہ ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہیں غلاموں کی طرح۔ آل رسول کو کوفہ میں داخل کیا گیا، جب دربار میں پہنچے اللہ اکبر کس انداز سے قدم چلے ہوں گے۔ دربار میں داخل ہوتے ہیں اور وہ ملعون ہاتھ کے اشارے سے کس انداز سے پوچھ رہا ہے، جب کوفہ کے دربار میں اہل حرم داخل ہوئے تھے نا تو بی بی زینب کے ہاتھوں میں تو رسیاں بندھی تھی، بی بی زینب دربار دربار کے ایک کونے میں بیٹھ گئی، آپ کی کنیزوں نے ایک گھیرا بنا لیا، یہ ملعون وہاں سے اشارہ کر کے پوچھتا ہے کہ یہ بی بی کون ہے؟ میں کہوں گا ارے یہ وہ بی بی ہیں کہ اگر ان کی طرف اشارہ بھی کیا جائے تو ان کی بے ادبی شمار ہوگا۔ ارے لوا حسینہ وا زینبا، کیسی بے حرمتی ہے کہ اسیر بھی ہیں نامحرموں کے مجمع بھی ہے اور ملعون ہاتھ کے اشارے سے یہ بی بی کون ہے بیان کیا گیا؟ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبرا۔ اللہ اکبر۔ بس ایک جملہ اس ملعون نے کہا، تم نے، تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کربلا میں کیا کیا؟ کہا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے کربلا میں سوائے حسن و جمال کے کچھ نہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ پھر علی ابن الحسین کی طرف سبقت کرتا ہے، پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین ہے۔ کہا علی ابن الحسین کو اللہ نے قتل نہیں کیا؟ امام نے جواب دیا، وہ میرا بھائی علی ابن الحسین تھا جسے تیرے آدمیوں نے قتل کیا ہے۔ جواب کا سننا تھا ابن زیاد کو تیش آ گیا، حکم دیا کہ جسارت کر رہا ہے قتل کر دو، یہاں زینب کبریٰ امام زمانہ کی ناصرہ، اس انداز سے امام زمانہ کہہ گئے کہ میں زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے یہ کوئی قتل نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ آل رسول ہے جو اس ملعون کے دربار میں ارے اپنا دفاع کر رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس جگہ لوٹائے جائیں گے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے آبان اور انصار میں سے قرار دے۔ ماتم حسین۔